إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد محترم حاضرین جمعہ جیسا کہ آپ تمام کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک اللہ کی مہربانی سے ہم سے بالکل قریب کر دیا گیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس ماہ مبارک میں کثرت سے عبادات کی توفیق عطا فرمائے۔ جو عبادتیں اس ماہ مبارک میں ہم کریں اللہ اپنی مہربانی سے ان کو قبول فرمائے۔ رمضان المبارک کی فضیلت، روزوں کی فضیلت، اسی طریقے سے رمضان المبارک میں کیے جانے والے اعمال کے سلسلے میں مختصر طور پر گزشتہ خطبہ جمعہ میں بیان کیا جا چکا ہے۔ آج کے اس خطبے میں اللہ کی توفیق سے رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت، اسی طریقے سے روزوں کے سلسلے میں اور ہر عمل کے سلسلے میں نیت کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باتیں وارد ہوئی ہیں، اور اسی طریقے سے سحری اور روزے کے کچھ آداب بیان کیے جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی زبان پر حق جاری فرمائے اور ہم تمام کے سینے اللہ رب العالمین حق بات کو سمجھنے اور سیکھنے کے لیے کھول دے اور ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جو کہ سچا معبود اور حقیقی معبود ہے، ہم تمام بندوں پر یہ فرض بنتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو عبادتیں ہمیں بتلایا ہے اس کے مطابق اس کی عبادت کریں۔ اللہ رب العالمین نے ہم بندوں کو جن عبادتوں کا حکم فرمایا ہے ان میں سے کچھ عبادتیں ایسی ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے فرض قرار دیا ہے، اور یہ عبادتیں کسی بھی حال میں ہم کو انجام دینا ہی ہے۔ کچھ عبادتیں ایسی ہیں جن عبادتوں کی اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں کو اجازت دے دی ہے، اگر ان عبادتوں کو انجام دیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اجر سے نوازتا ہے، اگر ان عبادتوں کو ہم انجام نہ دیں تو ایسی صورت میں ہماری پکڑ اور پوچھ نہیں ہوتی۔ عبادتیں مختلف طریقے کی ہیں، کوئی عبادت قیام، رکوع اور سجدے کی شکل میں ہے جسے صلات یا نماز کہا جاتا ہے، کچھ عبادتیں ایسی ہیں جس میں بندے کو اللہ کا حکم مانتے ہوئے کچھ چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا اور بچائے رکھنا ہے، انہی عبادتوں میں سے ایک عبادت روزہ ہے جس میں بندہ اللہ رب العالمین کی رضا کے خاطر بھوک، پیاس، اپنی شہوتیں اور وہ ساری چیزیں جس سے اللہ رب العالمین نے رکنے کو کہا ہے اللہ کی مرضی کے لیے رک جاتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، اسی کو صوم اور روزہ کہا جاتا ہے. روزہ اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی امتوں پر بھی فرض فرمایا تھا، اس امت یعنی امت محمدیہ پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے روزے فرض قرار دیے ہیں. سن 2 ہجری میں یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ گئے تو اس کے دوسرے سال شعبان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر روزوں کو فرض قرار دیا اور فرمایا کہ یہ امت محمدیہ کو بتلا دیں کہ یہ روزے مومنوں پر فرض کیے گئے ہیں. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں 9 رمضان کے روزے رکھے ہیں، یعنی رمضان المبارک کے 9 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھے. روزہ سن 2 ہجری میں فرض ہوا اور 11 ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 9 سال روزے رکھے ہیں. اور یہی بات امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان فرمائی ہے. روزہ فرض ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں. روزوں کی فرضیت تمہارے لیے لکھ دی گئی ہے، روزے تمہارے لیے فرض کر دیے گئے ہیں. کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طریقے سے تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے. لعلکم تتقون، ایسا اس لیے کیا گیا ہے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ آ جائے، تمہارے اندر پرہیزگاری آ جائے اور تم متقی بن جاؤ. تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے 3 اہم باتیں بیان فرمائی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ روزے ہم پر فرض کر دیے گئے ہیں، اور فرض کا مطلب ہے کہ یہ روزے ہمیں رکھنا ہی رکھنا ہے، ہماری مرضی پر نہیں ہے، بلکہ یہ روزے رکھنا ہے. اگر ہم نہ رکھیں تو گنہگار ہوں گے، اللہ کے پاس اس کی پوچھ ہوگی، پکڑ ہوگی. اللہ تبارک و تعالی روزہ نہ رکھنے پر سزا دے گا. فرض کا مطلب ہوتا ہے وہ حکم جسے بجا لانا بندے پر ضروری ہے. اگر اس حکم کو بجا نہ لائے، اس حکم کی پابندی نہ کرے، اس حکم کو انجام نہ دے، تو ایسی صورت میں وہ گنہگار ہوگا، اس کی پکڑ ہوگی، اس کی پوچھ ہوگی، اللہ تبارک و تعالی اس پر سزا دے گا. تو روزے فرض ہیں. کما کتب علی الذین من قبلکم، دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ روزے صرف امت محمدیہ کے لیے خاص نہیں ہیں، بلکہ پچھلی امتوں پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے روزے فرض کیے تھے. لعلکم تتقون، روزہ فرض اس لیے کیا گیا ہے تاکہ ہم لوگوں میں تقوی آئے، پرہیزگاری آئے. اور تقوی کا مطلب بار بار بیان کیا جا چکا ہے، تقوی کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالی کے احکام کو، اللہ کے حکم کو، اللہ کے جو احکام ہیں، جو آرڈرز ہیں، انہیں اللہ تبارک و تعالی کے بھیجی ہوئی شریعت کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالی سے اجر اور ثواب کی امید کرتے ہوئے اللہ کے اس حکم کو ماننا اور انجام دینا، یہ آدھا تقویٰ ہے. اور آدھا تقویٰ یہ ہے کہ اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے اللہ تبارک و تعالی نے جو احکام نازل فرمائے ہیں، کتاب و سنت اور شریعت، اس کی روشنی میں اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے، اللہ کی پکڑ سے خوف کھاتے ہوئے، اللہ کے منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ آدھا تقویٰ ہے. یعنی اللہ کا حکم ماننا ہے، اللہ نے جس سے منع کیا ہے اس سے بچنا، یہ تقویٰ ہے. روزہ اللہ نے اس لیے فرض کیا تاکہ تمہارے اندر اللہ کا حکم ماننے کی صلاحیت آ جائے، اللہ کے منع کردہ چیزوں سے بچنے کی صلاحیت تمہارے اندر آ جائے. کیونکہ کھانا پینا، اپنی بیوی سے جمع کرنا، یہ عام حالات میں حلال ہے، جائز ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اس پر بندے کو اجر و ثواب عطا کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی بیوی سے جمع کرتے ہو تو اس پر بھی اللہ اجر دے گا. صحابہ نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی اپنی بیوی سے اپنی شہوت پوری کرتا ہے کیا اس پر بھی اجر ملے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر حرام طریقے سے اپنی خواہش پوری کرتا تو گناہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ جب حلال طریقے سے اس نے اپنی خواہش پوری کی تو اللہ اس پر اجر دے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کھانا پینا بیوی سے جمع کرنا یہ جائز اور حلال کام ہے، اگر اللہ کا حکم مانتے ہوئے ہم اس حلال کام سے اپنے آپ کو روک سکتے ہیں تو وہ کام جس سے اللہ نے ہمیشہ کے لیے منع کیا ہے، جھوٹ بولنا، چوری کرنا، دھوکہ دینا، ان تمام کاموں سے ایک مومن کیسے اپنے آپ کو نہیں بچائے گا؟ تو روزہ ہمیں تقویٰ سکھاتا ہے، روزہ ہمیں پرہیزگاری سکھاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے فرض کیے تاکہ ہمارے اندر تقویٰ آ جائے، تاکہ ہمارے اندر پرہیزگاری آ جائے۔ ہم روزے کے ان دنوں میں یہ سیکھیں کہ اے اللہ ایک حلال کام سے اگر تو ہمیں روکتا ہے ہم رکتے ہیں تو تیرے حرام کردہ کاموں سے ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو روکے رکھیں گے۔ روزہ ہمیں اس طریقے سے تقویٰ اور پرہیزگاری سکھاتا ہے۔ روزے فرض ہیں۔ اس سلسلے میں قرآن کریم کی دوسری آیت کریمہ اس طریقے سے ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا ہے۔ ھدی للناس، کیوں اتارا گیا ہے قرآن؟ تعویذ بنانے کے لیے نہیں، گھروں میں ختم کرنے کے لیے نہیں، میت کے مر جانے کے بعد پڑھ کر بخشنے کے لیے نہیں، کیوں اتارا گیا ہے؟ ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے۔ اس کتاب سے سیدھا راستہ حاصل کرنا ہے، اللہ کی رضا مندی معلوم کرنی ہے، وہ کام اس کتاب میں بیان کیے گئے ہیں جن کے کرنے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، ان کاموں کو جان کر ان کاموں کو انجام دینا ہے۔ ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے، وبینات من الھدی، اور ہدایتوں کو واضح اور بیان کرنے کے لیے، وبینات من الھدی والفرقان، ہدایتوں کو واضح کرنے کے لیے، حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے کے لیے، فرق کرنے کے لیے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے اس ماہ مبارک میں، رمضان میں ہم نے ایسی کتاب نازل کی ہے، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو شخص رمضان المبارک کے مہینے کو پالے اسے اللہ کا یہ حکم ہے کہ اس مہینے میں وہ روزے رکھے۔ تو روزے رکھنا یہ اللہ کا حکم ہے، اس اللہ کا حکم ہے جس کی زمین پر ہم رہتے ہیں، اس اللہ کا حکم ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس کی روزی ہم کھاتے ہیں۔ اسی طریقے سے بخاری اور مسلم میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ایک اعرابی، ایک بدھو جس کے بال بکھرے ہوئے اور پریشان حال تھا، آیا، آ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا یا رسول اللہ اخبرنی ماذا فرض اللہ علی من الصلاۃ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بتلائیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نمازوں میں سے مجھ پر کیا فرض قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پانچ وقت کی نمازوں کے بارے میں بتلایا، پھر اس کے بعد اس نے کہا اخبرنی ماذا فرض اللہ علی من الصیام، آپ مجھے بتائیے کہ روزوں میں سے اللہ نے مجھ پر کیا فرض کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر رمضان الا ان تطوع شیئا، رمضان کے روزے اللہ نے تم پر فرض قرار دیے ہیں، اس کے علاوہ اگر کچھ نفلی روزے تم رکھنا چاہتے ہو تو رکھ سکتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زکات کے بارے میں بتلایا، حج کے بارے میں بتلایا، اسلامی شریعت کی موٹی موٹی باتیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتلا دی، اسلام کی بنیادیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتلا دی، تو وہ آدمی واپس جاتے ہوئے کہنے لگا والذی اکرمک، اس ذات کی قسم جس نے تاج نبوت سے آپ کو نواز کر عزت بخشی ہے، لا اتتوع شیئا ولا انقص مما فرض اللہ علی، میں جو اللہ نے فرض کیا ہے اس کو تو ہرگز نہیں چھوڑوں گا، لیکن جو نفلی عبادتیں ہیں اس میں سے کوئی عبادت انجام نہیں دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلح ان صدق او دخل الجنہ، اگر یہ سچ کہہ رہا ہے میں ضمانت دیتا ہوں، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ جنت میں جائے گا، یہ کامیاب ہو جائے گا۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں، دین اسلام کا ایک رکن ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے، اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکات ادا کرنا، اللہ کے گھر کا حج کرنا، اسی طریقے سے رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ تو رمضان المبارک کے روزے فرض ہی نہیں بلکہ اسلام کی بنیاد ہیں، اور یہ ایسی بنیاد ہے جس کے بارے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مسند ابو یعلا کی حدیث اور ابن حجر الحیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کو حسن قرار دیا ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فمن ترک واحدۃ منہن فہو بہا کافر حلال الدم، جو آدمی ان تین چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا انکار کر کے چھوڑ دیتا ہے، ایسے آدمی کا خون مسلمان حاکم کے لیے حلال ہو جاتا ہے کہ اس کا خون بہا دے شہادت اللہ الہ الا اللہ۔ پہلی چیز، اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ کی گواہی سے انکار کرتا ہے، اس کا خون حلال ہے، بہایا جا سکتا ہے۔ والصلاۃ المکتوبہ، دوسری چیز فرض نماز ہے، اگر کوئی آدمی اس کا انکار کرتا ہے، اسے چھوڑ دیتا ہے، اس کا خون حلال ہو جاتا ہے، اس کا خون بہایا جا سکتا ہے۔ وصوم رمضان، اسی طریقے سے رمضان المبارک کے روزے، اگر کوئی شخص اس کا انکار کرتا ہے، اسے چھوڑ دیتا ہے، تو اس کا خون حلال ہو جاتا ہے۔ اور رمضان المبارک کا روزہ کس قدر اہم روزہ ہے، اس کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو شخص بغیر کسی شرعی عذر کے، بیماری یا سفر، اس طریقے کے عذر کے علاوہ، اگر رمضان المبارک کا ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے، زندگی بھر روزہ رکھ کر بھی اس کے اجر و مقام کو پہنچ نہیں سکتا۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیقا بیان کیا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، رمضان المبارک کا روزہ فرض، اسلام کا رکن، اور بہت ہی زیادہ مقام اور مرتبہ رکھنے والا روزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمام اعمال کو نیتوں کے ساتھ جوڑا ہے، ہر عمل کے لیے نیت ضروری ہوتی ہے، اگر نیت نہیں تو عمل درست نہیں ہوتا۔ اس واضح حقیقت کو بیان کرتے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، عمل کی قبولیت، عمل کا رد کر دیا جانا، عمل کا صحیح ہونا، عمل کا غلط ہونا، آدمی کے نیت پر منحصر ہے۔ آدمی جو نیت کرتا ہے اسے وہی ملتا ہے۔ یہاں پر جب نیت کی بات ہوتی ہے تو نیت دو طریقے کی ہوتی ہے، ایک تو یہ ہے کہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں، روزے سے مراد ہماری نیت اللہ کو راضی کرنا ہے، اسے اخلاص کہتے ہیں۔ عمل کے قبول ہونے کے لیے اخلاص انتہائی ضروری ہے۔ اگر ہم روزہ دنیاوی کسی مقصد سے رکھیں، نماز دنیا کے کسی مقصد سے پڑھیں، کوئی نیک عمل دنیا کے کسی مقصد سے کریں، تو وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتا۔ نیتوں کے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ اس روزے کو ہم ایک عادت کی طرح نہ رکھیں، سارے لوگ رکھ رہے ہیں اسی لیے مجھے بھی رکھنا ہے، نہیں، بلکہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے رکھنا ہے، یہ اخلاص ہے۔ اور نیت کا دوسرا مفہوم ہے کہ آدمی یہ عمل جو کرنے جا رہا ہے، اس عمل کے کرنے سے پہلے اپنے دل میں اس عمل کا خیال پیدا کرے کہ مجھے کل روزہ رکھنا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ یہ جو عمل ہے، یہ جو نیت ہے، اس نیت کا تذکرہ کرتے ہوئے ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، حدیث ابو داؤد ترمذی نسائی کی ہے اور امام البانی رحمت اللہ علیہ نے حدیث کو صحیح کہا ہے، من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام له، جو آدمی فجر طلوع ہونے سے پہلے، فجر کے نکلنے سے پہلے روزے کی نیت نہیں کرے گا ایسے آدمی کا روزہ ہی نہیں ہوگا۔ کل آپ کو روزہ رکھنا ہے، فجر آنے سے پہلے پہلے آپ کے دل میں خیال آنا ہے، نیت کر لینی ہے کہ مجھے کل روزہ رکھنا ہے۔ اگر آپ نے نیت نہیں کی، دوسرے دن پورا بھوکے رہے پیاسے رہے، بیوی سے آپ نے جمع نہیں کیا، وہ روزہ قبول نہیں ہوگا، نیت ضروری ہے۔ دوسری روایت میں ہے، لا صیام لمن لم یفرغه من اللیل، اس آدمی کا روزہ ہی نہیں ہوگا جو رات میں روزے کا ارادہ نہ کر لے، اور رات میں یا فجر طلوع ہونے سے پہلے ہمارے دل میں خیال آنا چاہیے کہ ہمیں کل روزہ رکھنا ہے۔ اگر دل میں خیال آ گیا، آپ نے دوسرے دن روزہ رکھا، آپ کا روزہ صحیح ہے۔ اگر آپ کے دل میں خیال نہیں آیا، مثال کے طور پر آج چاند نظر آنا ہے، آپ سو گئے، سیدھے فجر کی نماز کو آپ اٹھے، آپ نے نہ چاند کے بارے میں جانا، رمضان کے بارے میں جانا، اور نہ ہی روزے کا آپ کو خیال تھا، اگرچہ کہ آپ بھوکے پیاسے رہیں گے، روزے دار کی طرح رہیں گے، لیکن چونکہ آپ نے رات میں روزے کا تذکرہ اپنے دل میں نہیں کیا، آپ کے دل میں روزے کا خیال نہیں آیا، اسی لیے آپ کا روزہ درست نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی بے ہوش کر دیا جائے، بے ہوش ہو جائے، اسے ہوش نہیں ہے، چاند نظر آیا ہے، رمضان شروع ہو رہا ہے، اچانک فجر کے وقت اسے ہوش آیا، فجر نکل چکی تھی، روزہ شروع ہو چکا تھا، لوگ روزدار رہ چکے تھے، اس نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں تھا اگر آج رمضان ہے تو میں روزہ رکھ لیتا ہوں، تو چونکہ اس نے رات میں نیت نہیں، یا فجر طلوع ہونے سے پہلے اس نے نیت نہیں کی، اسی لیے ایسے آدمی کا روزہ نہیں ہوگا، تو نیت کرنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے نیت، اگر کوئی آدمی پورے رمضان المبارک کے روزوں کی نیت ایک ساتھ کر لیتا ہے تو کیا اس کے لیے کافی ہے؟ اس سلسلے میں جب سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی سے مجلس میں پوچھا گیا تو وہاں کے تمام علماء نے یہ فتویٰ دیا کہ رمضان میں ہر رات ہر روزے کی نیت کرنا انتہائی ضروری ہے، کل مجھے روزہ رکھنا ہے یہ آپ کے دل میں آنا چاہیے۔ نیت، اللہ تبارک و تعالی نے اس کا حکم دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کا قبول ہونا نیت سے جوڑ کر بیان فرمایا، نیت ہوتی کیا ہے؟ امام ابن قدامہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، نیت صرف دل کے ارادے کو کہتے ہیں، آپ کے دل میں جو ارادہ پیدا ہو رہا ہے یہی نیت ہے۔ اور اسی طریقے سے سعودی عرب کی جو فتویٰ کمیٹی ہے اس سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، آپ کے دل میں جو عزم اور ارادہ پیدا ہوتا ہے وہی نیت کہلاتا ہے، جیسے آپ گھر سے نکلے مسجد کی طرف، آپ کے دل میں تھا کہ جمعہ کی نماز ادا کرنی ہے، یہ آپ کی نیت۔ اگر آپ رمضان المبارک کی صبح میں اٹھ کر صبح کے وقت کھانا کھا رہے ہیں، سحری کر رہے ہیں، آپ کا ارادہ ہے کل روزہ رکھنا، یہی ارادہ نیت ہے۔ اسی طریقے سے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نیت صرف دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ امام ملا علی قاری حنفی مذہب کے بہت بڑے عالم ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نیت کے الفاظ کو زبان سے ادا کرنا بدعت ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نیت کے الفاظ زبان سے ادا کرنا یہ بدعت ہے، کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اور یہی بات امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی اور کہا کہ تمام علماء کا اتفاق ہے، تمام علماء کا اتفاق ہے کہ نیت صرف دل کے ارادے کو کہا جاتا ہے۔ نیت کے الفاظ نماز کے لیے ہو، روزے کے لیے ہوں، یا کسی اور عمل کے لیے ہوں، زبان سے ادا کرنے کا ذکر قرآن اور صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، اہل علم نے جب اسے بدعت کہا ہے تو آدمی کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ لوگوں کے اندر نیت کے کچھ الفاظ ہیں، نویت ان اصوم للہ غدن، اس طریقے کے جو الفاظ ہیں یہ الفاظ قرآن اور سنت سے ثابت نہیں ہیں۔ آپ کے دل میں کل روزہ رکھنے کا ارادہ آ گیا، یہی آپ کی نیت ہے، یہی آپ کی نیت ہے، اور اسی پر آپ کو اکتفا کرنا چاہیے۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کے صحابہ کا اور تابعین کا، اور اسی طریقے سے ائمہ کا عمل ہے۔ میرے محترم بھائیوں، آدمی رمضان المبارک کے ثابت ہو جانے کے بعد روزے کا ارادہ کرتا ہے، روزہ رکھنا چاہتا ہے، تو وہ کون لوگ ہیں جن پر روزہ فرض ہو جاتا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ روزہ فرض ہوتا ہے ہر اس شخص پر جو مسلمان ہے۔ جہاں تک کافر ہے یا جس نے اسلام قبول نہیں کیا، ایسا آدمی اگر روزہ رکھے بھی تو اللہ تبارک و تعالی اس کے روزے کو قبول نہیں فرماتا، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو شخص اسلام سے ہٹ کر کوئی دوسرا دین اپناتا ہے تو اس سے کوئی چیز قبول نہیں کی جاتی، وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا، اللہ فرماتا ہے یہ بات طے ہو چکی ہے کہ کافر جو بھی عمل کرے گا اللہ تبارک و تعالی اسے جو ہے تباہ کر دے گا، اس کا عمل قبول نہیں ہوگا۔ تو روزہ فرض ہے مسلمان پر، کافر سے قیامت کے دن علماء کے صحیح قول کے مطابق جس طریقے سے اللہ کی توحید کے بارے میں پوچھا جائے گا، فرائض کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ لیکن اگر وہ دنیا کے اندر نماز پڑھتا تھا، روزہ رکھتا تھا، نیکی کے کام کرتا تھا، تو اس کے نیکی کے کام قبول نہیں ہوں گے، اس کی سزا اس کو بھگتنی پڑے گی۔ تو روزے کے فرضیت کے لیے اسلام شرط ہے، روزہ مسلمانوں پر فرض ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو روزے تم پر فرض ہیں، اگر کافر رکھے گا قبول نہیں ہوگا۔ روزے کی فرضیت کے لیے آدمی کا عاقل ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی پاگل ہے، کسی چیز کے اندر تمیز نہیں کر سکتا، اچھے برے کی اسے تمیز نہیں ہے، نیت نہیں کر سکتا، ایسے آدمی کا روزہ قبول نہیں ہوگا۔ روزے کی فرضیت کے لیے عقل ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی پاگل کو، کسی مجنون کو، دیوانے کو صبح سے لے کر شام تک بھوکا رکھے اور سوچے کہ اس کی طرف سے یہ روزہ قبول ہو جائے، تو روزہ قبول نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے روزے کی فرضیت کے لیے آدمی کا بالغ ہونا ضروری ہے۔ بالغ آدمی پر روزہ فرض ہو جاتا ہے، لیکن بلوغت سے پہلے اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو اس کا روزہ قبول ہو جاتا ہے۔ بچہ اگر روزہ رکھتا ہے روزہ قبول ہو جاتا ہے، لیکن وہ روزہ چھوڑنے پر گنہگار نہیں ہوگا۔ لیکن مسلمان عقل مند اور بالغ اگر روزہ چھوڑ دے تو گنہگار ہو جائے گا۔ بچہ اگر روزہ رکھے گا اس کا روزہ قبول ہو جائے گا، اسے اس کے روزے کا اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن بچہ اچھے اور برے کے درمیان تمیز کرنے کی صلاحیت والا ہو، بچہ ممیز ہونا چاہیے۔ دودھ پیتے بچے کو اگر ماں صبح سے شام تک بھوکا رکھے، یہ سوچے کہ اس کا روزہ قبول ہو جائے، تو روزہ قبول نہیں ہوگا۔ بلکہ بچہ تمیز کرنے والا ہو۔ اہل علم نے کہا کہ تمیز کرنے والے سے مراد وہ اپنے دائیں اور بائیں ہاتھ کو جان سکتا ہو کہ یہ دایاں ہاتھ ہے، یہ بایاں ہاتھ ہے۔ کھجور اور اسی طریقے سے آگ کے اندر تمیز کر سکتا ہو کہ یہ جلانے والی چیز ہے، یہ کھانے والی چیز ہے، تمیز اس کے اندر آ جائے، سمجھ سکتا ہو، اس کے اندر تمیز آ جائے۔ اگر ایسا بچہ روزہ رکھتا ہے تو اس کا روزہ قبول ہوگا، کیونکہ اس کے پاس نیت ہے، اسے بتایا جا رہا ہے۔ بلکہ صحابہ کا یہ عمل رہا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو روزے کی تربیت دیا کرتے تھے، اور اگر بھوک سے پریشان ہو کر کھانا مانگتے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین انہیں کھلونے دے کر دل بہلاتے تھے یہاں تک کہ وہ اپنے روزے کو مکمل کر لیں۔ تو یہ تربیت کا طریقہ ہے۔ جو بچہ تمیز کرنے کے لائق ہے، ماں باپ پر فرض بنتا ہے، ماں باپ پر ضروری ہوتا ہے کہ اس بچے کو روزے کی تربیت کرائیں، اسے زیادہ دیر تک روزے کی حالت میں رکھنے کی کوشش کریں۔ روزہ اگر اس پر مشقت نہیں بن رہا ہے، اس کے روزے کو مکمل کرائیں۔ اسے روزے کی حالت میں رکھنے کے لیے سلایا جا سکتا ہے، کھلایا جا سکتا ہے، کسی کھیل میں مشغول کیا جا سکتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے روزے کو پورا کر لے۔ اسی طریقے سے عورتوں پر روزہ فرض ہونے کے لیے حیض و نفاس سے پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر عورت حالت حیض میں ہے تو ایسی عورت پر روزہ رکھنا حرام ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہوگی، اسے اجر نہیں ملے گا بلکہ الٹے گنہگار ہو جائے گی۔ اگر عورت حالت نفاس میں ہے، اور نفاس کا مطلب وہ خون ہے جو عورت کو ولادت کے بعد آتا ہے، اگر عورت حالت نفاس میں ہے تو ایسی صورت میں اس کے لیے روزہ حرام ہے۔ اسی طریقے سے مسافر پر روزہ فرض نہیں ہے، لیکن مسافر اگر حالت سفر میں بغیر کسی مشقت کے روزہ رکھ سکتا ہے، روزہ رکھنے میں اسے مشقت اور پریشانی نہیں ہے، تو اس کے حق میں بہتر ہے کہ روزہ رکھے، لیکن اجازت ہے وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ لیکن اگر سفر اس کے لیے مشقت کا باعث ہے، روزہ رکھنے سے اس کی پریشانی بڑھ جاتی ہے، تو ایسی صورت میں اسے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ بیمار آدمی پر روزہ فرض نہیں ہے، یہاں تک کہ اسے بیماری سے شفا مل جائے۔ اگر بیمار آدمی کی بیماری ہلکی سی ہے، سر میں درد ہے، زکام ہے، تو اسے روزہ رکھ لینا چاہیے، لیکن اگر بیماری کے بڑھنے کا خوف ہے تو ایسی صورت میں روزہ رکھنا حرام ہے، روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ وہ روزے کو چھوڑ دے گا، بعد میں ان روزوں کی قضا کر لے گا، بعد میں ان روزوں کو پورا کرے گا۔ جہاں تک پاگل ہے اس پر قضا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو غیر مسلم تھا اسلام قبول کر لے، اس پر روزوں کی قضا نہیں ہے۔ حائضہ عورت کو حیض سے پاک ہونے کے بعد روزہ رکھنا ہے، جو روزے حالت حیض میں چھٹے ہیں بعد میں ان روزوں کی قضا کرنی ہے۔ اسی طریقے سے نفاس والی عورت کو نفاس کے دوران روزے چھوڑ دینے ہیں، بعد میں ان روزوں کی قضا کر لینی ہے، جس کے مسائل آگے آئیں گے۔ اسی طریقے سے بیمار آدمی کو بیماری کی حالت میں روزہ چھوڑ دینا ہے، بعد میں ان روزوں کی قضا کر لینی ہے۔ مسافر آدمی کو حالت سفر میں روزہ چھوڑ دینا ہے، بعد میں ان روزوں کی قضا کر لینی ہے۔ ان کے علاوہ جو شخص مسلمان ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، مسافر نہیں ہے، بیمار نہیں ہے، اور حالت حیض و نفاس میں نہیں ہے، یا اسی طریقے سے بچے کو دودھ پلانے والی یا حاملہ نہیں ہے، یا آدمی اتنا بوڑھا نہیں ہو گیا ہے کہ روزہ اس پر بہت ہی زیادہ مشقت اور پریشانی کا باعث بنتا ہے، تو ان لوگوں کو چھوڑ کر تمام لوگوں پر روزے فرض ہو جاتے ہیں۔ روزے رکھنا ضروری ہے، اگر روزہ نہیں رکھیں گے تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پکڑ اور پوچھ ہوگی۔ روزے کے آداب اور روزے کے اہم احکام میں سے ایک حکم سحری کرنا ہے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے بارے میں فرمایا، سحری کے بارے میں، تسحروا فإن فی السحور برکۃ، میری امت کے لوگوں سحری کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے سحری میں برکت رکھا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہاں پر سحری میں برکت سے مراد اللہ کی طرف سے ملنے والا اجر و ثواب ہے۔ اسی طریقے سے دوسری روایت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے مسند احمد میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، السحور برکت فلا تدعو، سحری کے اندر برکت ہے، سحری کو مت چھوڑو، ولو ان یجرع احدکم جرعۃ من ماء، اگر سحری کرنے کے لیے کچھ بھی نہ ملے یا وقت نہ ملے تو کم سے کم ایک گھونٹ پانی ہی صحیح پی کر سحری کر لو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے۔ آپ فرماتے ہیں، تسحروا ولو بجرعة من ماء، ایک گھونٹ پانی ہی صحیح اسے پی کر سحری کر لینا چاہیے. یہ حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے صحیح الترغیب میں ہے. سحری کے اندر اگر آدمی کھجور استعمال کرے تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعم سحور المؤمن التمر, مومن کے لیے کھجور کی شکل میں سحری کتنی اچھی چیز ہے. اور یہ حدیث ابو داؤد کی ہے اور حدیث صحیح ہے. بلکہ سحری کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید تاکید کرتے ہوئے فرمایا ہمارے اور اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے روزوں میں فرق کرنے والی چیز سحری ہے. اور یہ حدیث مسلم شریف کی ہے, حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ہم مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے اہل کتاب یہود و نصارہ کی مخالفت کریں, اسی لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ سحری کر کے روزہ رکھیں. یہاں پر ایک چیز اور سمجھنے کی ہے, سحری سنت ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں اگر سحری نہیں کر سکے تاخیر سے جاگ گئے تو ایسی صورت میں اس دن روزہ نہیں رکھنا چاہیے, یہ ضلالت ہے. سحری سنت ہے. اگر کوئی آدمی روزے کی نیت سے سو گیا سحری میں جاگ نہیں سکا تاخیر سے جاگا, رمضان المبارک میں صرف سحری نہ کرنے کی وجہ سے روزہ چھوڑنا یہ درست نہیں, بلکہ ایک فرض چھوڑنا ہوگا جس پر آدمی گنہگار ہو جائے گا. اگرچہ کہ سحری نہیں کیا ہے اسے اس دن کا روزہ پورا کر لینا, لیکن سونے سے پہلے اس کا ارادہ یہ ہونا چاہیے کہ کل میں روزہ رکھوں گا. اگر سحری کے لیے جاگ نہیں سکا سحری نہیں کر سکا یا سحری چھوٹ گئی یا سحری کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ملا یا مشغولیت کی وجہ سے سحری نہیں کر سکا تو اس دن کا روزہ نہیں چھوڑے گا بلکہ اس دن کا روزہ رکھے گا. سحری سنت ہے, اس کی فضیلت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر سحری نہیں تو روزہ ہی نہیں ہے, بلکہ یہ چیز غلط ہے. جہاں تک سحری کرنے کی بات ہے اس کی بڑی فضیلت ہے, اس میں بڑا اجر ہے, بڑا ثواب ہے. صحیح الترغیب میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین, سحری کرنے والوں پر اللہ کے فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں, اللہ اپنی رحمت نازل فرماتا ہے. تو یہ فضیلت ہے سحری کرنے کی. اسی طریقے سے عرباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں, کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحری کر رہے تھے اور آپ نے مجھے ان الفاظ سے بلایا ہلم الی الغداء المبارک, با برکت کھانا کھانے کے لیے آ جاؤ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کے کھانے کو با برکت کھانا قرار دیا ہے. ایک اور صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں پہنچا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کر رہے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا برکت اعطاکم اللہ ایاہا, یہ ایک برکت کی چیز ہے جو اللہ نے میری امت کو عطا کیا ہے, فلا تدعوہ, اس بابرکت چیز کو تم لوگ ہرگز مت چھوڑو. تو سحری کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی تاکید فرمائی ہے. سحری کب تک کریں, سحری کب تک کھانا چاہیے؟ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی سحری کا حکم بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود, کھاتے رہو پیتے رہو یہاں تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے نمایاں نہ ہو جائے, واضح نہ ہو جائے. حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو میں دو دھاگے لے کر اپنے تکیے کے نیچے رکھ کر سو گیا, صبح ہوئی اٹھا کر دیکھا کالا دھاگا سفید دھاگے سے واضح نہیں ہو رہا تھا, تمیز نہیں کر پا رہا تھا, کھاتا رہا یہاں تک کہ صبح جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا پوری بات بیان فرمائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق کرتے ہوئے فرمایا ان وسادتک لعریض, تم نے وہ دو دھاگے اگر اپنے تکیے کے نیچے رکھے تو تمہارا تکیہ تو بہت بڑا ہے. یہاں پر مراد حقیقی دھاگا نہیں ہے بلکہ دھاگے سے مراد وہ سفید لکیر ہے جو صبح طلوع ہونے کے بعد آسمان میں پھیل جاتی ہے, اگر اتنی بڑی سفید لکیر تمہارے تکیے کے نیچے آ سکتی ہے تو تمہارا تکیہ بہت بڑا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بعد آیت کریمہ کا آخری حصہ نازل فرمایا من الفجر کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. تم لوگ کھاتے رہو پیتے رہو یہاں تک کہ فجر کی سفید لکیر اور کالی لکیر تم کو واضح نہ ہو جائے. تو سورج سورج نہیں بلکہ صبح طلوع ہونے تک کھانا پینا اس کی اجازت اللہ تعالیٰ نے دی ہے. صبح طلوع ہوئی نہیں ہوئی، فجر صادق آئی نہیں آئی، اگر لوگوں کو اس میں اختلاف ہونے لگے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اذا شکر رجلان فی الفجر فلیأکلا حتی یستیقنا. اگر لوگوں میں اختلاف ہو جائے کہ فجر نکلی کہ نہیں نکلی، جب تک یقین نہ ہو کھاتے رہیں، اللہ کی طرف سے چھوٹ ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب تک سحری کرتے تھے، اس کو بیان کرتے ہوئے سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کنت اتسحر فی بیتی، میں اپنے گھر میں سحری کرتا تھا، ثم یکون سرعتی ان ادرک السجود، پھر اس کے بعد میں فجر کی نماز پانے کے لیے بڑی تیزی کے ساتھ اپنے گھر سے نکلتا تھا، یعنی سحری کر کے جب گھر سے نکلوں تو مجھے فجر کی نماز مل جائے، اس کے لیے مجھے تیز دوڑنا پڑتا تھا یہاں تک کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ لیتا تھا. یعنی نماز اور سحری کے بیچ صرف راستے کی مسافت ہوا کرتی تھی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں ان معشر الانبیاء امرنا بتعجیل الفطر وتاخیر السحور، ہم نبیوں کی جماعت کو اللہ کا یہ حکم ہے کہ سحری دیر سے کریں اور افطار جلدی کریں. اور یہ حدیث صحیح ہے. حضرت عمر بن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سحری تاخیر سے کرتے تھے اور افطار جلدی کیا کرتے تھے. یہ صحابہ کا بھی عمل ہے، نبیوں کا عمل ہے، صحابہ کا عمل ہے، اور امت کی بھلائی اسی میں ہے کہ سحری تاخیر سے کریں اور افطار جلدی کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت اس وقت تک خیر میں رہے گی یہاں تک کہ تاخیر سے سحری کرے اور جلدی افطار کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے افطار سحری کی، فرماتے ہیں بالکل اجالا پھیل چکا تھا، بس ابھی سورج نہیں نکلا تھا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم صبح تک جو ہے سحری کیا کرتے تھے. اور الحمدللہ آج کل طلوع فجر کے لیے اوقات مقرر کیے گئے ہیں، اذان دی جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذان ہونے تک کھاتے رہو اگر مؤذن وقت پر اذان دیتا ہے. اور اگر وہ اذان دے رہا ہے اور آپ کے ہاتھ میں برتن ہے، آپ پی رہے ہیں کوئی چیز، تو آپ کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے اذا سمع احدکم النداء والاناء على یده فلا یدعه حتى یقضی منه حاجته. اگر کوئی آدمی اپنے ہاتھ میں برتن لے کر کچھ کھا پی رہا ہے اور مؤذن اذان دے رہا ہے تو اپنی ضرورت پوری کر لے، یعنی جو گلاس میں ہے اس کو پی لے، اس کے بعد گلاس رکھے، ایسے نہیں کہ منہ میں کا بھی کلی کر دے. تو یہ جو ہے سحری کے آداب ہیں. سحری کے علاوہ روزے کے مکمل احکام انشاءاللہ ان اگلے خطبوں میں بیان کیے جائیں گے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنت کے مطابق روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اعمال میں اللہ اخلاص پیدا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہماری ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرمائے اپنے فضل سے اور اپنی مہربانی سے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس کی نافرمانی سے محفوظ رکھے. آمین. صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.